بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 16ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے غصے کی ممانعت. سماعت فرمائیے.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه الامام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. آج اربعین نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں غصے کی ممانعت ہے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ. اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی دو آیات آپ کو سنائی ہیں. وہاں ارشاد ہوتا ہے: وسارعوا الى مغفرة من ربكم. اے مسلمانوں، دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش. سارعوا الى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وہ جنت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اب وہ سماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. وہ عزت المتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کی. ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مزے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا ہے. یتیم ہو، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے. لہذا دوسری مت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا. اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ سے موجود ہوں، ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ کرتا ہے. اب آج کا آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ویسے چھوٹے چھوٹے ٹی وی چینلز جو کچھ چل رہے ہیں مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ انہیں بھی اس میں کچھ نہ کچھ شامل کرنی پڑتی ہیں چیزیں لوگوں کی دلچسپی کے لیے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں. پھر اشتہارات شامل کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس سے اس کا خرچ پورا ہو سکے. لیکن کم سے کم ایک ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں ایسا ہے، 30 ٹی وی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ شروع کیا اور اس کا تعاون کیا ہے بہت لوگوں نے، وہ دبئی بیسڈ ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر آپ کی بائک جو ہے وہ تو بمبئی میں ہے جو آج ممبئی کہلاتا ہے. بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کتنا خرچ انہیں کرنا پڑا آپ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے, کروڑوں روپے چاہیے ہوتے. کوئی اشتہار نہیں, کوئی عورت کی تصویر نہیں, کوئی کسی بینک کا اشتہار نہیں, کسی انشورنس کمپنی کا اشتہار نہیں. اشتہار بھی خالص ہو جو پاک ہو ہر طرح کے کاروبار ان سے متعلق اگر اشتہار ہو تو یہ مطلب نہیں ہو اطلاع میں تو ظاہر بات ہے کوئی اشتہار چاہیے ان کے پاس. بارہ میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مزے ہیں خرچ کرنے کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء, مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے, غنی ہے, تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں, لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے یہ گویا کہ اس سے اللہ قلب ہے, ڈر رہا ہے, تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے. والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پھر جانے والے ہیں. والعافین عن الناس, اور غصہ ظاہر بات سے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر, کسی خطا پر, یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی سیاستی کی ہے, تبھی تو غصہ آئے گا نا. لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو. والعافین عن الناس, یہ دو کام در حقیقت ایسی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ, اور جس شخص نے تم پر زیادتی کی ہے تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو, لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ, اسے معاف کر دو. واللہ یحب المحسنین, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے. اب یہاں بھی نوٹ کر لیجیے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے. حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی, بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی, اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا رہے ہیں, دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو, وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو, بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویز ہی پیدا ہو جائے. اس آیت کے حوالے سے میں آج پر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ. ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اور اس سے بھی حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. اوسا یوسی عیسا وصیت کرنا, وسا یوسی اوسیت اس کے معنی بھی بولیے, وسا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریج مسلسل وصیت کرتے رہنا, وصیت کرتے رہنا. اور ایک ہے ایک مطلب آپ نے ایک بات کہہ دی, اوسے مجھے وصیت فرمائیے, مجھے نصیحت فرمائیے. قال رابطہ کا ہوں, اب آپ نے ایک ہی بات فرمائی, غصہ نہ کیا کرو, مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر کھا جائے, تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر دے. فلن ندا مرارن, اب اس شخص کے دل میں شادی اور بات تھی, اس نے پھر پوچھا آؤ سے بھی وصیت نہیں, آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا, پھر پوچھا, وہ تکرار کرتا رہا, حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی. اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. غضب, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے, غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے. البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن غالب الحسن بصری رحمہ اللہ, ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے, بہت حکیمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے, مکمل انسان ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نصف رجل آدھا انسان, وہ انسانیت کے معیار پر پورا پورا نہیں ہوتا. نصف القادر ہے. اور ایک انسان ہوتا ہے نصف بدل نہیں ہوتا, وہ انسان ہوتا ہی نہیں, وہ حیوان ہوتا. پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جاتا ہے, اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے, یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو, یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے, دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی. اور جو شخص صرف انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے, غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے, تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں, جو اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں. تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہنے چاہیے. پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں, بعض قبائل کے اندر جمال انسان سے زیادہ ہوتا ہے, جمالی شخصیت خوبصورت شخصیت کمال, بعض دلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے, دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے, یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی ہیں, آپ کو معلوم ہے جو واقعات ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. ایک تبتی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا, تو اسرائیلی نے مدد مانگی, تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس تبتی کو, اس کی جان نکال دی. تو ان کا ان کے غضب کا ان کی جلالی طبیعت کا یہ عالم ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے, دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا, سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر, اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے, اس لیے کہ اصل ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے. ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے, جیسے کہ بارہ برس حضور کے مکے میں ہے, ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں, ایک سٹرگل ہے, اس میں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں مارے کھائی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا, نماز بھی جا کر پنج وقت کا جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے, یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے. اس کے علاوہ زکات کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ چاہیے اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں. ہاں عام طور پر لفظ زکات استعمال ہوا ہے, اپنے مال کو پاک کرو, پاک کرتے رہا کرو, مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو, اس سے وہ مال پاک ہو جاتا. تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر, وہ ہجرت کے بعد شریعت لاگو ہوئی مدینہ منورہ میں, اور دورہ تجربہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے, جلد صاحب میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کہ عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ نیلے کاغذ پر بنتا ہے, بلو پرنٹ. تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا, وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا. پھر اس میں جو تفاصیل ہے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع. بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر, اس کو ہم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی, مشقت روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی. اس کے بعد میں اللہ نے تورات عطا فرما دی. اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل کسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبد ہی فی غار حرا التفکر بر اعتبار, غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے, کیا اس کا نظام ہے, یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے, یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, یہ کیوں انسان انسان کا خون کرتا ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی, یہ غور و فکر ہے. تو یہ آپ کر رہا ہے مہاراج, لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر کامل ہے. تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد الواح دے دی گئی, جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہے, دی ٹین کمانڈمنٹس. جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کے اساس ہے, تو شریعت موسوی کے اساس وہ ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکومت. اب پیچھے کیا ہوا, حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا. اس نے گمراہ کرنے کے لیے شعبدہ دکھایا, اور وہ شعبدہ کیا تھا, آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے, وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا تھا. یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ بددیانت نہیں خائن نہیں. بہرحال کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے, حضرت یعقوب کی اولاد تھے, تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی, لیکن یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس امانت رکھی ہوئی. جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اس کو کہا اس نے سامنے جگہ ایک ایک لوگ تو نجس تمہارے بھی جائز نہیں, کہ سب تک تو بات ٹھیک ہوئی. پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی, اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی, اندر سے کھوکھلا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈک رہا ہو. تو انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. یہ موسیٰ کو تو موالتا لگا ہے, اس غلط کی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, کس خدا کے پاس گئے ہیں, یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا, اسے پوچھو. بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستش شروع کر دی. اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے, اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے بتائی دوں آپ کو, کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا, آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچے. شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کیا, یہ سورہ طہٰ میں موجود ہے. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے, ابھی تو وہ وقت معین نہیں آئے, کیوں آ گئے. اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش نہیں چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ, میرا اشتیاق دیکھ, اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے. حال آگے تو لے کر ربی نے تب آپ بہار نہ کہ جلدی کر کے آیا, اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طرف کرنے پر میں وقت معیوں کے لیے پہلے پہنچ گیا. فرمایا نہیں, یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری, کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اگر نہ ہو سامری نے گمراہ کر دیا. یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنے قوم, اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, یہ غضبان یہ غضب کی ایک انتہائی ہے. اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. انا جوان, میں بھوک سے بھرا جا رہا ہوں. انا عطشان, میں پیاس سے بھرا جا رہا ہوں. اسی طرح رحمان, جس میں رحم جو ہے وہ تھاتے مارتے سمندر کے مارے. تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان, تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے, وہ شرک ہو گئے, وہ شرک بھی جلی شرک خفی شرک میں باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچے کی, اسے خدا مانا جا رہا ہے. آصفا بہت ہی متاثر, ابھی دو الفاظ آ گئے, غضبان آصفا, ایک جانب غضبناک اور دوسروں کی انتہائی افسوس اور رنج کیا ہے. چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر ہے. اللہ وہ جو لے کر آئے تھے تخلیہ وہ تو آپ نے ڈال دی. اخذ ابرا سے اخلیہ ادھر ہوئی ہے, اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر, بلکہ داڑھی کے بعد پکڑ کر اور پریشانی کے بعد پر نہیں چاہیے. تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں کلی بنا کر گیا تھا یہاں تمہارے ہوتے ہوئے, اور یہ کام ہو گیا. تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بارہ چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے, انہیں رہنا تو وہاں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا, اس لیے میں نے برداشت کیا. کیا کر روکتا رہا میں, لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا. لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر, وہ فیصلہ کیا گیا کہ بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے, اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا, اور یہی سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے. لوگ کہتے ہیں جو ان کے لیے حدیث ہے آج کل اور روشن خیال ہے, اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سلب لینا چاہتے ہیں مغرب سے, تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے, ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائی پسند آگے عیسائی ہو جائے اس کا حق ہے, تو کوئی مسلم تو نہیں. یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے, یہ تو درحقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے, اس کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے ضلع کرتے ہیں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جو ان کا حق ہے. ہاں مائنر نہ ہوں, چھوٹے نہ ہوں, نابالغ سے زندہ نہ کیا گیا ہوں, جبر نہ کیا جائے, جبر کریں گے وہ مجرم ہو جائیں گے. لیکن اگر رضا کے ساتھ عام رضامندی سے وہ کرتے ہیں یہ زنا, تو کوئی جرم نہیں, ان کی مرضی ہے. یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا, جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے, اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو ان کے انہیں کو نہ ماڈل بنا رہے ہیں اب, تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا قرآن میں کہاں ہے لوٹ کی سزا, ذرا قرآن میں کہاں ہے رجم کی سزا. تو یہ جان لیجیے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں, لیکن اخذ کی ہے تورات سے. ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسی تھی وہ لاگو تھی, یہودیوں کے لیے شریعت موسی تھی آج تک بھی ہے, عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسی کو ختم کرنے آیا ہوں. لا آف موسیس, ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹروائے لا, دس لا آف موسیس ول بی اپلیکیبل ٹو یو. وہ تو چینج کال نے ختم کیا, اور آج کی سنتی عیسائیت رہی عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے. لیکن یہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کی بھی حدود ہیں, ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے. ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا, آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے, دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے, بات چل جائے. لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے, وہ نسل پر نہیں ہے, وہ رنگ پر نہیں ہے, وہ زمان پر نہیں ہے, نظریے پر. نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں, تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے. اور اس کا معاملہ موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واذکروا آخرہ لعلہم یرجعون. دیکھو بھائی, یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی, جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑ پاتا. تو یہ صاف ہو گئی, گڈ ول ہے ایمان کی, ایک صاف جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا. ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا, حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے, ایمان دل میں قائم رہے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے, اجازت ہے. چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا, اور پھر ان کو شریف پشیمانی تاری ہوئی لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلا کے نہیں اس کی بھی اجازت ہے. باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے, لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ, یہ رخصت بھی اپنی جگہ, دین کا ایک حصہ ہے. بارہ سازش کیا کی, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایسے کرو کہ صبح کے وقت جو ایمان لے آؤ, اے لوگوں, اے مسلمانوں, جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں, ہم بھی مومن ہو گئے. دن میں رہو, اب اس نئی علاقے میں رہے, ذرا حضور کے قریب رہو, صحبت قریب سے, تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں, قریب رہے ہیں. شام کو داخل ہو جاؤ, مرتد ہو جاؤ, یہ دیکھ لیا ہم نے, یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں, ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا, کوئی بات کر لی, کوئی خاص بات نہیں کر, اس سے کیا ہوگا, لاد نہ ہوں, کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی. آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے, نہ ہر گن منت تو نہ ہر مرد مرد, کمزور ایمان والے لوگ تو کس منافق, اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے, لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا, وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع بھی گیا کہ بھائی تو بات دیکھی ہوگی نا, انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, بڑی نیکیت سے ایمان لائے تھے, اور حضور کی مصحبت میں اور محفل کے اندر بڑے معتب ہو کر بیٹھے رہے تھے, بڑی توجہ سے اس میں انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا, تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا, یہ دیکھیے انہوں نے, تبھی تو جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے. اس فتنے کا سردے بات کرنے کے لیے قانون بنا ہے, جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی, اس کے اندر قدم رکھنا ہے, جس میں مشکلات بھی آئیں گی, تکالیف بھی آئیں گی, لیکن یہ کہ بارا کس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا. اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل کیے جاؤ گے, کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت. یہ بات جو ہے اسی لیے میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے سنائی ہے, قرآن میں نہیں ہے, لیکن عزور قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے, چنانچہ مکے کے کفار مشرکین کا ایک اور نقل ہوا ہے, قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذي بين يديه, انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں, اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے. تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ ہے, اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں, قتل مرتد اور رجم کی سزا, ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے, مانتے قرآن میں نہیں ہے, لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. بس یہ بات ایک اصول کو بھی, شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں, مستقل ہیں, مستقل کی ذات ہے, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر, کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت, صرف قرآن نہیں. یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں, جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے, جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے, اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں, ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں, صلات کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں, نہیں متفق نہیں, کیسے ہوں گے, جو سنت رسول سے معین ہوا ہے, سلو کما رہے تو مولی مسلم, نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں, سارا معاملہ تو اس سے. بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا, تو اس میں میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں, کہ ظلم کب آتا ہے انسان کو, غصہ کب آتا ہے, کسی نہ کسی حمیت پر سب پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے, یا تو حمیت ذات ہے, آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا, میری شہرت پر, میری عزت پر, لہذا غصہ آئے, یا یہ کہ میرے خاندان پر جو حق لایا گیا ہے, بے حرمتی کی گئی, یا میری قوم اور وطن پر, اور یا اللہ کے دین پر, تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا, یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنا ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے, یا حمیت آئینی پر آیا ہے, یا حمیت قومی وطنی پر آیا ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضب نہ ہو جانا, اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر. حضرت موسیٰ میں غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آ رہا ہے کہ میری قوم, یہ وہ لوگ جنہوں نے نو جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, سورہ بنی اسرائیل میں ہے. نو موجود شروع میں دو تھے پھر آتے چلے گئے, اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے, سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا, اور اسی سے رائے سینہ کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر, اس سے پہلے من و سلوا کا وجود ہوا ہوگا, ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں, یہ سب کچھ دیکھا, تب حال یہ ہے اس کا. تو اس پر غصے کا آنا, غضبناک ہو جانا, یہ گویا کہ بالکل معقول ہے, قرین خیال ہے. اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے, انہیں بھی حبیبت ذلی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید, تو حضرت یونس علیہ السلام سے وزنون عذاب معظما وزن ان لم نقدر علیہ. نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر, وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر, انہوں نے دعوت دی, جو بھی تلقین نصیحت تبلیغ حق ادا کر دیا, قوم ایمان مل جائے کم کر دی. اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر, اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا مطلب ہے, اپنی قوم کو چھوڑ کر چل گئی, لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی ان سے. حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گیا, فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, اس کی سزا دی گئی. یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے, جس قوم کی طرف, جس شہر کی طرف, جس علاقے کی طرف, جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر مل جاتا. یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی, اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر, یہ بدبخت قوم جو ہے ابھی تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی, تو یہ چھوڑ کر چلے گئے. یہ غلطی ہوئی, چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے, تو آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ مدینہ جاؤ, آپ کو مل گئے. جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی, اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا. حضرت یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹیاں تیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا, ہم جائیں گے غالبہ کا پیچھا کیا جائے گا, تعاقب ہوگا, تو اچھی فربا اونٹیاں ہو, تو انہیں خوب چلا چلا کر تیار کیا تھا, اور حضور کو بتایا نہیں تھا. اب منتظر تھے, حضور کیا اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. تو پوچھا اجازت آئی؟ حضور نہیں آئی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے, تو ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تشریف لا رہے. اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی, عرب میں یہ جو وقت ہے تلوئے کا, زور اور عصر کے درمیان, اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں, آفیسز بند ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا دل اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد, دوسری ہے ایک آنا جانا نہیں ہوتا, غریب نہیں ہوتی. تو بڑے حیران ہوئے, تو حضور نے اپنا میرا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں, تشریف لائے اور آ کر کہا کہ ابو بکر اجازت آ گئی. اب حضرت ابو بکر کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا, دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملے گی. عرض کیا حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں, خوب کھلا پلا کر فربا کیا ہے, تیار کیا ہے. حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا, اچھا میں ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر ذوق کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے, میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی, سارا مال آپ کو خرچ کر چکا ہوں, تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا. حضرت یونس ہو کے چل گئے فضنون اس بابا مغاز مغاز وہی قدم نہ کر تو اس کا اللہ تعالیٰ نے سنبھال. اس کے لیے غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو. یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہے ان میں سے ایک شخص کے اندر کمی ہوئی ہے. لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے پھر دادے معاف کیا. پھر اس مچھلی نے ریل مچھلی کوئی کو بھی جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے شط العرب میں اس نے نکلا ہے. اور شط العرب یہ دونوں ذریعہ جو ہے فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے. اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو. اس پر ایک تحقیق کے مضمون جس آپ نے زمانے میں شائع ہوا تھا میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دین کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی. اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ناکوں کے اندر راج کر انتہا ہوئی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن مکہ پر بھی فضیلت مت دو. اب یونس ابن مکہ وہ ہے واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے تاکہ اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت. خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی معاذ کا قوم کہ یا موسیٰ لیکن خطا جو ہے اس کی کچھ سزا حضرت موسیٰ کو نہیں ہے. واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام والسلام اللہ قوم یونس. اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی. یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے حق میں. یہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا توبہ کا. جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے. تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ تو یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. گھروں سے نکلے آئے پوری قوم باہر آ گئی اور چیز چیز کا رو رو کر دل جلا کر اللہ سے معافی مانگی دعائیں تھی تو اللہ نے ان پر سے عذاب ڈال دیا. تو سورہ یونس میں سے بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائے آسان پھر وہ ٹل نہیں سکتا الا قوم یونس. یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے. یہ جو آپ نے فرمایا لا تحزب لا تحزب لا تحزب لا تحزب ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج. جو روحانی معالج ہوتے ہیں غیر باقی کے رسول ذکی ہیں روحانی معالج سے تسکیہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہے جنہوں نے اپنا تسکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے وہ دوسروں کا تسکیہ کرتے ہیں. یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس تسکیہ کے اندر جس کو پرسنل کاپ کہتے ہیں پی پی کال مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے. ایسے بھی اذکار اور راز ہیں جو حضور نے سب کو بتائے. ہر نماز کے بعد بعض اذکار ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایسے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے بھی پڑھا تو آپ پڑھا سکتے یہ سب کے لیے. لیکن ایک ہے پرسنل اس لیے کہ اس روحانی معالج کام کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے. تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال. یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ نظر کا اور غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا، لہٰذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا، اسی کی وسیلت فرمائی. سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت.